بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل کے کچھ مضامین سنانے کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا بیان فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. اس لیے معراج کا جو معجزہ ہے حضور کا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. جو چیز قرآن پاک میں صراحتاً آ جائے یا احادیث مبارکہ میں حدیث متواتر کے ذریعے سے سامنے آ جائے، اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے، یہ عقیدہ رکھنا ہوتا ہے. کوئی خواب نہیں پڑا تھا، یہ کوئی روحانی سیر نہیں تھی، بلکہ حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کی قسمت کا پروانہ لٹکایا ہوا ہے. ہر انسان جو کچھ کرنے والا ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی کو ہم کتاب منشور کی شکل میں سامنے کھول دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج حساب لینے کے لیے تم خود بھی کافی ہو اپنے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. جو آدمی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اس کی ہدایت قبول کرنے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور جو آدمی گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہ ہونے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. اور ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ، دوسرے آدمی کے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ نہیں اٹھائے گا. اور جب اللہ پاک کسی بستی کو ہلاک کرنا طے کرتے ہیں تو اس بستی کے مالداروں میں یہ بات چلا دیتے ہیں کہ وہ آزاد درویش اختیار کریں، پھر وہ اس میں فسق کرنے لگتے ہیں. تو جب ان کے اندر فسق غالب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک و برباد کرتے ہیں. اس میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ہلاکت اور بربادی کسی بھی جگہ پر آنے سے پہلے وہاں گناہوں کی کثرت بہت ہو جائے گی، فسق و فجور عام ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں. پھر یہ مضمون ہے کہ جو آدمی صرف دنیاوی کامیابی کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، لیکن آخرت میں پھر وہ محروم کیا جائے گا چونکہ اس نے آخرت کی کامیابی کا ارادہ ہی نہیں کیا اور جہنم میں داخل ہوگا. اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرے اور پھر کوشش بھی کرے اور ایمان اس کے پاس ہو، کیونکہ کوشش کا اعتبار ایمان کے ساتھ ہے آخرت میں، بغیر ایمان کے کوشش کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی کوشش اس کی پوری قدر کی جائے گی. اور تمہارے پروردگار سب کو موقع دیتے ہیں، جو دنیاوی زندگی کا ہی صرف ارادہ کرتا ہے اس کو اس کا موقع، جو دنیا کے ساتھ آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس کا موقع. نمید دہا اولا یا وہا اولا، ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے، ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے. پھر توحید کی تعلیم دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلوں میں سے ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر اس کے کچھ آداب اور تمیز سکھائی گئی کہ ان کو جھڑکنا نہیں، ان پر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، اور شریفانہ بات ان سے کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسی بات کرو جس کے اندر شرافت ہو، بدتمیزی، بےہودگی، تکبر، بڑاپن، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا کے رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، اور مسکینوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرنا، اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو روکنا. جو چیز انسان کی آخرت میں کام آئے اس میں خرچ کرنا وہ فضول خرچی نہیں، اور جو انسان کی دنیا کی ضرورتیں ہیں اس میں خرچ کرنا وہ فضول خرچی نہیں. نہ دنیاوی اعتبار سے ضروری ہو نہ آخرت کے اعتبار سے کام آنے والی ہو، پھر ایسی چیز ایسی جگہ پر مال کے لگانے کا نام فضول خرچی ہے. جتنے فضول خرچ ہوتے ہیں یہ سب شیطان کے بھائی ہوتے ہیں, اور شیطان جو ہے وہ رب کا ناشکرہ ہے. تو فضول خرچی اصل میں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے, فضول خرچی میں ناشکری ضرور ہوتی ہے. اپنے ہاتھ کو نہ تو اتنا بند رکھنا کہ خرچ ہی نہیں کرتے, اور نہ اتنا کھولنا کہ خود اپنے پاس کچھ نہ رہے, بلکہ اس میں میانہ روی ہونا, اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرنا. پیدا ہونے کے بعد میں قتل کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے, پریگننسی کو ضائع کرا دینا یہ بھی اس میں شامل ہے, اور بلا عذر کی اولاد ہونے نہیں دینا یہ بھی اس میں شامل ہے. مگر یہ جو تیسری درجے کی جو چیز ہے وہ کم ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس کی اجازت ہے, بعض کہتے ہیں اجازت نہیں ہے. بلا عذر کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پالنے میں پریشانی ہو رہی ہے, سنبھال نہیں سک رہے ہیں, تو گیپ کو بڑھا دینا, اس کی تو اجازت ہے. بقیہ یہ کہ بالکل اولاد ہی ہونے نہیں دینا کہ بھائی ہم کو تو دو ہی بس ہیں, ہم کو تو تین ہی بس ہیں, یہ غلط ہے. اللہ پالنے والا ہے, اور امت مسلمہ کی زیادتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور ترغیب دی ہے کہ جتنے زیادہ امت کثیر ہوگی اتنا آخرت میں مجھے فخر کا موقع ملے گا, اس لیے تم اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ کرو, یہ حضور نے فرمایا ہے. بلکہ ایسی عورتوں ہی سے, ایسی لڑکیوں ہی سے شادی کرو جو زیادہ بچوں کو پسند کرنے والی ہوں. خود ان کا بھی رجحان ہوتا ہے نا, بعضوں کی ان کا اپنا رجحان ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہوں, بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ایک بس ہے دو بس ہے بس اسی میں گزارا کر لیں گے. نہیں, ایسی بات نہیں. ایسی عورتوں کو شادی کرنے کو آپ نے فرمایا ہے کہ جن کو خود بھی بچوں کی رغبت ہو, وہ زیادہ بچوں کو پسند کرنے والی ہوں, اور جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ کل قیامت میں میں پورے نبیوں کے سامنے, ان کی امتوں کے سامنے فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے. فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ. تو اگر آدمی اپنے لیے اولاد نہ چاہے تو کم از کم حضور کے لیے ہی اولاد کی کثرت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ باعث ہوگا. اس لیے مسلمان کو اولاد کی کمی کا رجحان کبھی نہیں رکھنا چاہیے کہ اولاد کم ہو جائے. امریکہ ہے یہاں کیسا پالیں گے, جہاں جیسے اللہ پاک ساری دنیا میں پالتے ہیں امریکہ میں بھی پالتے ہیں. امریکہ والے تو سب سے زیادہ کھاتے ہیں, سب کو پتا ہے, تو روزی تو یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ پاک پالنے والا ہے, یہ سوچنا کہ ہم نہیں سنبھال سکیں گے, ہم نہیں پال سکیں گے, یہ خامخواہ ہے. اس کی ترغیب دی گئی, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں, اس لیے ان کا قتل کرنا یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے. ان قتلہم کان خطئاً کبیرہ, یہ بڑی غلطی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو یہاں تک تھا کہ پیدا ہونے کے بعد مار ڈالتے تھے, اس کو خاص طور پر منع کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جانا, یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اور فرمایا کہ نفس کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو. ناحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ایسی حرکت اس نے کر دی جس کی وجہ سے وہ مباح الدم ہو گیا, اس کا خون بہانا جائز ہو گیا, تو وہ حق کہلاتا ہے. اور اگر اس نے ایسی کوئی حرکت اور غلطی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے وہ مباح الدم ہو جائے تو وہ ناحق ہوتا ہے. تو کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرنا, اور جو بھی مظلوماً قتل کیا جائے گا تو جو اس کے ولی ہیں وہ قتل کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں, لہذا ان کے بھی ذمے یہ ہے کہ وہ اسراف نہ کریں قتل میں. مطلب اگر ایک جان ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں دوسروں کے چار مار دیے, دو مار دیے, تین مار دیے, ایسا نہیں, ایک کے بدلے میں ایک ہی مارنا ہے. یتیم کے مال میں احتیاط برتنا, اس کا مال کھانا جانا, کیونکہ وہ خود یتیم ہے, اس کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ کتنا مال ہے کیسا ہے. اور میں اس کے قریب بھی نہ جانا, کیونکہ اس کا حساب تمہارے پاس ہی ہے اور پھر اللہ کے پاس ہے. نہ بچوں کو کچھ پتا نہ دوسروں کو کچھ پتا کہ یتیم کے مال میں کیا ہو رہا ہے. تو میں اس مال کی کھانا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے قریب بھی نہ جانا اس میں اپنی ذات کے لیے تصرف کرنے پر. اور جتنے وعدے کسی سے کرو تو وہ پورے کرو, کیونکہ وعدے جتنے بھی ہوں گے اللہ پاک ان کا سوال کرنے والے ہیں. انسانوں سے کیے ہوئے وعدے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورا کرنے کا ایک مزاج اور رجحان یہ بہت ضروری ہے کہ وعدہ پورا کرنے کی چیز ہوتی ہے. ناپنے اور تولنے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر تم پورا پورا ناپو تولو. جس بات کا تم کو علم نہیں ہے وہ بات اپنی زبان سے نہ بولو, جس کی تحقیق نہیں ہے اس بات کو نہ بول دو, نہ چلا دو بات کو, سنی سنائی چلا دی, ان سے سنی بول دی, دوسروں کے سامنے نقل کر دی, ان سے سنی دوسروں کے سامنے نقل کر دی. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سن کر کسی اور تھرڈ پارٹی کے سامنے اس کو نقل کرے تو صرف سن کے بولنے والا جھوٹا کہلائے جانے کا مستحق ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا بولنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو نقل کرنے والا بنے. تو فرمایا کہ بغیر تحقیق کے بات نہ بولا کرو، اس لیے کہ کان اور آنکھ اور دل، کان چونکہ کان سے سنتا ہے بندہ، کان اور آنکھ اور دل ان کا خصوصیت سے سوال کیا جانے والا ہے. دل کی ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، آنکھوں کی ایک ایک چیز پوچھی جائے گی، کانوں کی ایک ایک چیز پوچھی جائے گی. جب چلو زمین میں تو عاجزی سے چلو، اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے تم زمین ہماری پھاڑ نہیں سکتے، انک لن تخرق الارض، اب تم ہماری زمین کو کوئی پیر مار کے زمین پھاڑ دے گا اللہ کی؟ کس کے سامنے بڑاپن ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے حماقت کرنے سے کیا حاصل ہے؟ نہ تو پہاڑ کے اتنے لمبے بن سکتے ہو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو. تو یہ ایک بےہودہ حرکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے. تو یہ ان باتوں میں سے خاص ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائے ہیں. قیامت کے کچھ احوال یہ بیان فرمائے، پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ پاک کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو جو ہے روک نہیں، وہ اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور جو حالات انسانوں کے ساتھ آتے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پیش آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مثلاً فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں گم بھٹک گئے، راستہ ہی نہیں مل رہا کہ کدھر کو جائیں، یا یہ کہ ہوا کے تھپیڑوں میں آ گئے، اب اندیشہ ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، جہاز ڈوب جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت سوائے اللہ کے کسی کو پکارنا یاد نہیں آتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی کی طرف لے آتے ہیں یعنی پھر تھم جاتا ہے، ہوائیں تھم جاتی ہیں، راستہ مل جاتا ہے، تو پھر لوگ اعراض کرتے ہیں اور انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ اگر میں نے پانی میں ان کو جھٹکا دیا تھا اور وہ مجھے پکارنے لگے، پھر جب میں نے ان کو نجات دی تو پھر بالکل اعراض کرنے لگے، تو اب کیا خشکی میں نہیں پکڑ سکتا میں ان کو؟ خشکی میں آ جانے کے بعد اگر میں ان کو پکڑ لوں اور زمین میں دھسا دوں، پاڑ دوں، تو کیا کر لیں گے؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب امین تو من یقصب بکم جانب البر، یا یہاں پر زمین میں دھسانے کے بجائے میں ہوائیں چلا دوں تیز، ایک ایک ہوا سب کو اٹھا، ہوا ایک ایک کو اٹھا کے پٹکنے لگے، کیا کر لیں گے یہ؟ فرمایا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں مجبور کر دوں دوبارہ پھر سمندر کا سفر کرنے پر؟ ایسے حالات لے آؤں کہ جس کشتی میں جان بچا کے آئے اور پھر اللہ کو بھول گئے، تو پھر میں ایسے حالات کر دوں کہ مجبوراً پھر بیٹھ جانا پڑے شپ میں اور جہاز میں، کیا اس سے مطمئن ہے یہ لوگ؟ پھر وہاں ایسی تیز ہوائیں چلا دوں کہ پھر کشتی ان کو ڈبو دے، جہاز ان کو ڈبو دے، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ سب بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مومنٹ، کوئی ایسا موقف، کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی گرفت سے باہر ہو اور بندہ اللہ پاک کا محتاج نہ ہو. جب سارے کے سارے میرے محتاج ہیں، ہر چیز میں محتاج ہیں اور ہر وقت میرے قابو اور کنٹرول میں، جب چاہوں جو فیصلہ کروں، تو پھر میرے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ پھر میرے علاوہ کسی اور کی کیوں بندگی کرتے ہو؟ تو پھر میرے علاوہ کسی اور کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. اس کے ذریعے سے یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر ایمان والے کو اللہ کی طرف اللہ کو پکارنا چاہیے حاجتوں میں، اور ہر ایمان والے کو اللہ نے جو عبادات کی ذمہ داری لگائی ہے، دین کی جو ذمہ داری دی ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے پوری پوری طرح سے. اور ایک بات یہ فرمائی کہ قیامت کے دن لوگ جس کی اتباع کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو اٹھائیں گے، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے احکام سے، تو ہم اس کو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگ آپ کو زمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے حبیب کو کوئی نقصان انہوں نے پہنچا دیا تو پھر میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے پیچھے یہ پھر رہنے والے نہیں ہیں، پھر ان کو سب کو میں اسی وقت پکڑ لوں گا. خیر یہ ایک انداز ہے اللہ پاک کے بولنے کا، چونکہ حفاظت کرنے والے تو خود ہی اللہ پاک ہیں، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کی حفاظت ہوگی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس وجہ سے آپ کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. تدبیریں بہت کی، کوششیں بہت کی، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم میری پکڑ سے باہر کہوں اگر میرے حبیب کو تم ستانا چاہتے ہو. فجر کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کو خاص طور پر فرمایا گیا، اسی لیے عام طور پر فجر کی قراءت ذرا لمبی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتوں کے حاضر ہونے کا موقع ہوتا ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ تہجد بھی پڑھا کریں، اور یہ تہجد نفل ہے. نفل کہتے ہیں فرض سے زائد کو، فرض پر زائد کو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر یہ تہجد فرض تھی، آپ پر تو ضروری تھی، پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک مقام محمود پر پہنچائے گا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود ایک خاص مقام پوزیشن ہے قیامت میں پوری انسانیت میں صرف ایک ہی بندے کو ملنے والی ہے وہ جگہ، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی ہے، اس کا نام مقام محمود ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ آپ کو مقام محمود دیا جانا ہے اس لیے آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں. علماء نے اس سے ایک بات یہ بھی یہ نکالی ہے، مقام محمود کے معنی آتے ہیں تعریف کے قابل مقام، لائق تعریف مقام. تو جو بھی آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہے وہ لائق تعریف مقام پر جاتا ہے. اس سے علماء اس مضمون کی طرف گئے ہیں کہ جو تہجد کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں، اور جو بندے کو اللہ پاک ولایت دیتے ہیں وہ بندہ مقام محمود. دنیاوی اعتبار سے ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، سب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے. ہم اولیاء اللہ اور بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یعنی اللہ پاک نے ان کی محبوبیت دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے بھی سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی محبوبیت، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہے. مسلم تو خیر مسلم ہیں، غیر مسلم بھی عقیدت سے اپنے سر جھکاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، آنا سعادت سمجھتے ہیں. ان کو دیکھ کے جانا، ان کی قبر پہ آ کے حاضری دے کے جانا ایک برکت کی چیز سمجھتے ہیں. یہ وہی مقام محمودیت کی ہی کا حصہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک جس کو ولایت دیتا ہے اس کے ساتھ ایسی محبوبیت کا معاملہ فرماتے ہیں. یہ قرآن پاک جو ہے یہ شفا ہے، اور یہ ایمان والوں کے واسطے رحمت ہے. تو یہ شفا ہے، اصل روحانی ہے، اصلاً یہ روحانی ہے، روحانی بیماریوں کا علاج. روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری شرک ہوتی ہے، اس کا علاج ہے کہ شرک سے آدمی نجات پاتا ہے اس کی تعلیمات سے. گناہ ہیں روحانی بیماریاں، ان سے نجات پاتا ہے، جو کہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. غفلت ہے، اس سے نجات پاتا ہے ایک آدمی. معصیت ہے، اس سے نجات پاتا ہے. بدعات ہیں، ان سے نجات پاتا ہے. اصل ان سے یہ بیماریاں روحانی کہلاتی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اس واسطے جسمانی اعتبار سے بھی قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی آپ نے ترغیب دی. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں تو حدیثوں میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرآن پاک سے شفا فرمایا، علاج بھی قرآن فرمایا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایکسپیرینس بڑھتا گیا، تجربے لوگ کرتے رہے، اس اعتبار سے پھر لوگوں وہ ایک پوری دنیا بن گئی، علاج بالقرآن کی، عملیات کی ایک دنیا بن گئی. وہ پوری حدیثوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے علاج کرنا. جو آدمی کے جو ظاہری حالات ہیں، قرآن پاک کی آیت میں اس کا جو مضمون ملتا جلتا ہے وہ زیادہ کام کرتی ہیں آیتیں اس مقصد کے لیے. جس طرح کی بھی کسی کی بیماری ہے تو اس کو قرآن پاک کی آیتوں میں اس مضمون سے ملتی ہوئی کوئی بات ہوگی ضرور. تو ہے تو وہ دین کے اعتبار سے کوئی بات، اللہ کے کلام، مگر اللہ کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہیں، ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ساتھ ساتھ مضامین رکھے ہوئے ہیں، سب چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اس مناسبت والی چیز کو اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اس کام کے لیے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. اب جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس کو سورہ شفا قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اب جب پورے قرآن مجید کے خلاصے کے طور پر، سمری کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں جن جن مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں آیتیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بچھو کا زہر، سانپ کا زہر، یہ تک بزرگ صحابہ کرام نے اتار دیا ہے. جنات اتار دیے جاتے ہیں، جنات کسی کو ستا رہے ہوں تو سحر اتار دیا جاتا ہے، نظر اتار دی جاتی ہے، مختلف چیزیں کام آتے. ایسے قرآن پاک کی آیتوں میں بھی ایسے ہی جہاں جہاں اس قسم کی چیز موجود ہے. عام طور پر نظر اگر لگ رہی ہے تو سورہ نون جو آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا وہاں پہ وہ آیتیں پڑھنے کو بولتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں دشمنوں کے غلط نگاہوں سے دیکھنے کا بیان ہے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اپنی آنکھوں سے اپنی نگاہوں سے وہ آپ کو دیکھ کے تانا دیتے ہیں اور آپ کو اشارے کرتے ہیں. تو وہ ان کا دیکھنا جو ان کے دشمن کے دیکھنے کا جو مضمون پایا جاتا ہے نا, وہ مضمون میں نظر میں بھی وہی ہوتا ہے اصل میں, کہ آدمی ایک اس سے خاص انداز سے دیکھتا ہے کسی کو تو اثر ہو جاتا ہے. العین حق, وہ آیت وہ مقصد کے لیے کام آتی ہے. ایک آدمی فرض کرو چلا گیا, بھاگ گیا, نہیں مل رہا, پتا نہیں چل رہا, تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی جو واپس آنے والی آیتیں ہیں, جیسے قرآن پاک میں اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا, جب تم سے کہا جائے واپس آ جاؤ تو تم واپس آ جاؤ. تو تفسیر تو اس کی دوسری ہے, بالکل تفسیر یہ ہے کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ تو اجازت لو گھر میں داخل ہونے سے پہلے. اگر گھر والا کسی مشغولیت کی وجہ سے تم سے معذرت کرے تو برا نہ مت مانو, جب تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ, برا مت مانو. مگر تفسیر تو وہ ہے اس کی, لیکن چونکہ اس میں واپسی کا مضمون ہے اس لیے کسی آدمی کے واپس آنے کے لیے وہ آیت پڑھی جاتی ہے. اب کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے اور جناب والا کسی کو کھانے پینے کی پریشانی ہو رہی ہے, سورہ لیلہ پڑھنے کو بولتے ہیں. بچوں کو جو ہے کھائے نہیں جا رہا, بچے نکال لے رہے ہیں, تو لیلہ پڑھنے کو بولتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے امن دے دیا. تو بچے ڈر رہے ہیں تو ان کو امن مل جاتا ہے, کھانا نہیں کھا رہے تو کھانے لگ جاتے ہیں. بس یہ ہے, اصل تفسیر دوسری ہوتی ہے لیکن ایک مناسبت ہوتی ہے تو اس کو علاج بالقرآن کہتے ہیں. تو اصل تو قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے کہ تو وہ روحانی امراض کے لیے, توحید کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے تعلق کے خلاف, ایمان کے خلاف جو چیزیں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تو اتارا گیا ہے, وہ ہدایت ہے خاص. لیکن اس سے تمام ظاہری برکتیں بھی متعلق ہیں بہت زیادہ. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ تم قرآن پاک کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہو. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے اور ایمان والوں کے لیے وہ رحمت ہے. پھر ایک بات یہ فرمائی کہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو پھر وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے, اس کا مطلب نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے اور ایک طرف وہ ہٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کسی آدمی کو بہت متوجہ ہے دین کی طرف, دین کے کاموں میں حصہ لے رہا ہے, یہ ہے وہ, بزنس سیٹل ہو گیا, جم گیا خوب, اچھا پیسے خوب آ رہے ہیں, تو اب نظر ہی نہیں آتی کہاں بھائی وہ نہیں آج کل بزنس میں ہے. ورنا آپ بجانبی کا مطلب یہ کہ جس مشغولیت میں, جس ایکٹیویٹیز میں تھا وہ دین ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے, بازو ہو جاتا ہے, کم کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ جب اس پر حالات آتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے. بھائی حالات بھی ایک امتحان ہے عارضی طور پر, مایوس ہونے کی کیا بات ہے؟ اور نعمتیں یہ بھی ایک امتحان ہے, اس میں اکڑنے اور اعراض کرنے کی کیا بات ہے؟ تو اگر نعمت ملی تو اس میں بھی بیلنس رہے, اور اگر مصیبت خدا نخواستہ آ گئی تو اس میں بھی ایک اعتدال رہے, مایوسی کی کیفیت نہ آئے, چونکہ مایوسی تو کفر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بیماری انسان میں ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. پھر خود ہی یہ فرما دیا کہ قل کل یعمل علی شاکلتی, ہر آدمی اپنی شاکلہ پر عمل کرتا ہے. شاکلہ خاص چیز ہوتی ہے, شاکلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, مختصر لفظوں میں ایک بات بول دیتا ہوں میں چونکہ ہے یہ مضمون بہت لمبا, بیج کی جو خصوصیت ہوتی ہے نا اس کو شاکلہ بولتے. ہر بیج کی ایک خصوصیت ہے نا, یہ بیج اس کی کیپیسٹی کیا ہے, یہ میٹیریل اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اس کو شاکلہ کہتے ہیں. تو ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہے, ایک خصوصیت ہے. سڑا ہوا بیج بھی ہوتا ہے, اچھا بیج بھی ہوتا ہے, پتا ہے. بیج کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کس کس طرح کے اثر لائے گا اگر اس کو بوئیں گے آپ, تو وہی چیز پر آدمی ظاہر ہوتا ہے, اچھائی کے اعتبار سے ہو یا برائی کے اعتبار سے. اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں قل کل یعمل علی شاکلتی فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا. چلو اور تھوڑا سورہ کہف کے دو چار باتیں خلاصے کی عرض کی جاتی ہیں, چونکہ آج سورہ کہف تلاوت کیا گیا, اس کے بعد سورہ طہٰ تلاوت کیا گیا, سورہ مریم تلاوت کیا گیا ہے. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی ہے, سورہ کہف کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ میں ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے, اور جس دور میں میں اور آپ ہیں ضرور ہی پڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا ہر جمعہ کو تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا. جیسے جو فضائل آتے ہیں اس کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک مطلب تو یہ کہ اس میں باتیں ایسی بیان کی ہوئی ہیں کہ جو اس کے فتنے سے آدمی کو بچانے میں مددگار بنیں گی, اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں کچھ تاثیریں ہیں جس کا پتہ نہیں ہے جس کو بتایا گیا ہے. ظاہری مناسبت نہیں سمجھ میں آئے گی کچھ آپ کو, ہوتا نا جیسے میں نے سنایا آپ کو عملیات میں ایک مناسبت ہوتی ہے, بعض مرتبہ مناسبت نہیں ہے لیکن کلام کا اثر اس جگہ کے کلام اس کلام کا اثر کیا ہے. تو بعضی چیزوں میں جیسے دواؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے, ایسے ہی کلمات میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے, چیزوں میں اثر رکھا ہے, ایسے باتوں میں اللہ نے اثر رکھا ہے. تو کس کلمے میں کس دوا میں کیا تاثیر ہے وہ نہیں معلوم ہوتی, وہ تجربوں سے سامنے آئی. تو ایسے ہی کس صورت میں کس دعا میں اور کس آیت میں کیا تاثیر ہے وہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو. تو اس میں یہ بات یہ ہے کہ علماء نے دوسرا مطلب یہ بتایا کہ اس کی تاثیر میں یہ بات ہے کہ جس وقت دجال کا فتنہ سامنے آئے گا تو مسلمان دجال کے فتنے سے بچ جائے گا, اس وجہ سے سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے. مگر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ مناسبتیں بھی بالکل ظاہر ہیں. مثلا ایک مناسبت قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہی ہے, سورہ کہف کے بالکل شروع میں ہی ہے. فرمایا کہ یہ جو ہم نے قرآن پاک اتارا ہے یہ ایمان والوں کو بشارت دینے کے لیے ہے اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے جو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں. اب کوئی مناسبت ہے, تفسیر سورہ کہف مولانا مناظر احسن گیلانی کی بہت دیکھنے کی ہے, اس معاملے میں بہت ہی دلچسپ ہے. انہوں نے حالات اور واقعات کو منطبق کر کے سمجھایا ہے کہ دجالی فتنے سے کیا جوڑ ہے ان چیزوں کا, اور کس طریقے سے ان 10 آیتوں کو خاص طور پر جو بعض حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں کیا مناسبت ہے دجالی فتنے سے. فرمایا کہ یہ ایمان والوں کو خوشخبری دینے کے لیے اور اللہ کا بیٹا بنانے والوں کو ڈرانے کے لیے, اور یہ فرمایا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, نہ ان کے ماں باپ داداؤں کے پاس علم تھا. یہ بالکل جھوٹ بات بولتے ہیں. اب جیسے اس سے پہلے کہ عقیدہ بیانات میں یہ بات آئی ہے آپ کے سامنے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دی گئی, یہ بالکل خالص بالکل جھوٹ ہے, ہوا ہی نہیں یہ واقعہ. تو سولی کا واقعہ بالکل جھوٹ ہے, بیٹا ہونے کا واقعہ بالکل جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بیٹا ہے, اور جتنی اچھی چیزیں ہیں گناہ جو ہے نا انہوں نے ساروں کے معاف کرا دیے. وہ جب سولی نہیں ہوئی تو گناہ بھی معاف نہیں ہوئی پھر آٹومیٹکلی, تو گناہ معاف ہونے کا عقیدہ بالکل جھوٹ ہے. فرمایا کہ یقولون الا کذبا, یہ خالص جھوٹ بولنے کے عادی ہیں. پروپیگنڈا ایسا کیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ سچ بولتے ہیں, لیکن قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, سچ نہیں ہے, یہاں پہ نہیں پایا جاتا. عقیدے کے اعتبار سے مذہب کے اعتبار سے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ زمین پہ جو چیزیں ہیں, جتنی چیزیں زمین کی ہیں وہ زینت اور خوبی کی, یہ آزمائش کے لیے ہیں, یہ نہ تمہارے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والی ہیں اور نہ تم اس سے صحیح فائدہ پورا اٹھا سکتے ہو, بس ٹیمپرری طور پر چند دن اس میں رہتے ہو. تو چونکہ دجالی فتنے کے موقع پر بھی جو دنیاوی فتنہ ہوگا انسانوں کا وہ زینت کا ہی ہوگا, ڈیکوریشن کا ہی ہوگا, ظاہری آرائش کا ہوگا, مزیدار چیزوں کا ہوگا, مزیدار سواریوں کا ہوگا, مزیدار رہائش کا ہوگا. اسی فتنے میں آ کے دجال کسی کو کھانے پینے کے مسئلے میں تھوڑی پریشان کرنے والا ہے, پریشان کرے گا کھانے پینے کے مسئلے میں, جب ایمان کے اصل تو اس کا مسئلہ ایمان کا ہے, وہ ایمان کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان مت رکھو. اگر ایمان نہیں رکھو گے تو کھانے پینے میں انجوائے کرو, خوب مزے کرو, اور اگر ایمان رکھیں گے تو پھر ان لوگوں کو پریشان کرے گا تو اس میں کھانے پینے کے اندر بھی پریشانی آئیں گی. تو اصل مسئلہ ایمان کا ہے, کھانے پینے کا نہیں ہے. کھانے پینے میں تو خوب لذت اڑا سکتا ہے آدمی اگر ایمان کو چھوڑ دے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. دجالی فتنے سے مناسبت آپ کو خود بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ چونکہ اس موقع پر اصل آزمائش اور فتنہ دنیا کو ترجیح دے دینے کا اور آخرت کو چھوڑ دینے کا ہے, اس کو اللہ پاک یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ایک انتہائی عارضی اور زینت ہے, ہماری طرف سے یہ طے ہے اعلان کہ جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم بالکل چٹیل میدان کرنے والے ہیں. کوئی بڑی بلڈنگیں نہیں رہیں گی, کوئی ڈاؤن ٹاؤن نہیں رہیں گے, کوئی بڑے بڑے کارخانے نہیں رہیں گے, کوئی فیکٹریاں نہیں رہیں گی, کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. صرف زمین بالکل چٹیل میدان بننے والی ہے, حتیٰ کہ پہاڑ بھی ختم کر کے زمین کے برابر کر دیے جائیں گے. وہ بالکل فیضر حقاً صف صفا اللہ تعالیٰ فیحا عیبا جاؤں والا امتا, آپ ایسا چٹیل میدان دیکھیں گے زمین کو کہ جس کے اندر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا, گڈھا گڑا نہیں ہوگا, کہیں گڈھا نہیں بچے گا, کہیں گڑا نہیں بچے, ایسا صاف کرنے والے ہم. جب ایک ایسا ختم ہونے والی یہ دنیا ہے تو پھر اصل جو آخرت ہے اس کی فکر ہونی چاہیے, دنیا کے فتنے میں جا کر آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے. اس مضمون کو بیان فرمایا گیا. پھر اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرمایا گیا بہت ہی عبرت کے طور پر. وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا قصہ, عیسائیوں کا قصہ ہے. بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں عیسائیوں کے بہت قصے موجود ہیں, اور عیسائی جو پکے عیسائی تھے, صحیح جو عیسائی ہوتے ہیں ان کو مسلمان ہی کہتے تھے. بڑے اللہ والے گزرے ہیں, اس میں اولیاء اللہ گزرے ہیں بہت سے, تو انہی عیسائیوں میں سے بعض کہتے ہیں پانچ تھے، بعض کہتے ہیں چھ تھے، بعض کہتے ہیں سات تھے، جتنے بھی تھے یہ پکے مذہبی تھے یہ لوگ اپنے وقت کے. تو ہوا یہ کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ جو ہے مشرک تھا، ان کو اس نے ترغیب دی کہ تم جو ہے نا مذہب عیسائیت کو چھوڑ دو، چونکہ وہی اس زمانے میں اسلام تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو مسئلہ ان کی جان کا آ گیا، ان کو گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، تو پھر وہ پہاڑوں میں چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے بعض مرتبہ آدمی کو اپنی بستیوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، تو بھی اس کو اپنا ایمان بچانا پڑے گا. یہی ان لوگوں نے کیا، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی. کیسے مدد فرمائی اس کا بہت تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا گیا. سبھی کو پتا ہے کہ گئے پہاڑ میں، اپنے ساتھ توشا پانی رکھ لیا، تھوڑا سا تھوڑے سے پیسے جو ان کے پاس تھے وہ رکھ لیے، نوجوان بچے تھے وہ سب کہے، ایک کتا ان کے ساتھ میں تھا، ان کے پاس کتا جائز بھی تھا، ہمارے اسلام میں کتا جائز نہیں ہے. تو وہ وہاں جا کے پہاڑ میں جب چھپ گئے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے لگے تو ان کو وہیں آنکھ لگ گئی، اور اللہ نے ان کے لیے جو جگہ منتخب کی جہاں ان کو پہنچایا وہ عجیب و غریب جگہ تھی، کیونکہ اللہ کے فیصلے بہت پہلے سے ہوتے ہیں، بہت علم کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسے غار میں جا کے وہ چھپے کہ جب سورج نکلتا ہے تو بھی غار میں روشنی آتی ہے اور ہوا آتی ہے، آکسیجن آتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو بھی اس کے اندر روشنی آتی ہے دھوپ کی، اور اس کے ساتھ اس کا آکسیجن سہولتیں آتی ہیں، سب کے سب ہوا بھی آتی رہتی ہے. ایسی جگہ تھی اور بنی بھی ایسی تھی کہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا. وہاں اللہ پاک نے ان کو سلا دیا، اور کتا جو ہے ان کے سامنے ایسے بیٹھ گیا جیسے نگرانی کے لیے بیٹھا ہے، وہ بھی سو گیا، اس کو بھی آنکھ لگ گئی، ان کو بھی آنکھ لگ گئی، لیکن وہ اس انداز میں بیٹھا ہوا رہا کہ کوئی بھی آدمی دیکھتا تو اس کو رعب آ جاتا تھا، وہ اٹھا کے بھاگ جاتا تھا کہ یہ حملہ کرے گا ہمارے اوپر. اور خود وہ لوگوں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی آدمی ان کو دیکھے تو گھبرا جائے، سو رہے ہوتے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں جانے کی. اب سو گئے تو سو گئے، ایک زمانے کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے. پہلے آپس میں گفتگو کی، انہوں نے کہ ہم کتنے دن یہاں رہے، ایک نے کہا کہ ایک دن ہو گیا تبھی تو بھوک لگ رہی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ نہیں ایک دن بھی نہیں ہوا، ہم جو سوئے تھے ایک دن بھی نہیں ہوا، ایک نے کہا نہیں ایک دن پورا ہو گیا شاید، تو بھائی کچھ بھی ہو یار کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. آپس میں پھر یہ خود ہی کہنے لگے کہ بھائی پتہ نہیں کتنا ہوا، ہم کو تو صحیح اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنے ٹائم ہوا ہم کو آنکھ لگی ہوئی. اب وہ جو بازار گیا وہ آدمی اپنے پیسے لے کے، تو انہوں نے آپس میں نصیحت کر کے اس کو بھیجا کہ بھائی کسی سے پنگا مت لو، اس واسطے کہ اگر پکڑے گئے اپن تو مصیبت آ جائے گی، پہلے ہی وانٹیڈ ہیں اپن لوگ، تو اس وجہ سے ذرا معاملہ احتیاط سے رکھنا، لڑائی پنگا نہیں کرنا، کوئی چیز خرید کے لانا. لیکن جیسے ہی خریدنے کے لیے اس نے پیسے دیے دکان والے کو، وہ دکان والے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ارے میرے پیسے ہیں. کہنے لگے نہیں یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے، اب جو بنا والا ان کی شہرت ہو گئی، وہ پکڑے گئے. کیا انہوں کہیں ہم تو آگے سوئے تھے ہمارے پیسے تھے؟ پتا چلا کہ 300 سال پہلے کی کرنسی تھی، وہ 300 سال پہلے کی کرنسی تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ 300 سال ہم نے سلایا اور 900 سال، 300 سال اور 9 سال. علماء نے فرمایا کہ سورج کے حساب سے 300 سال ہوتے ہیں، چاند کے حساب سے 309 سال ہوتے ہیں، تو اس لیے 300 الگ اللہ نے فرمایا، 9 الگ اضافہ فرمایا اس میں. 309 سال تک ہم نے ان کو سلایا. فرمایا کہ ہم ایسی حفاظت کرتے ہیں، جب کسی کی حفاظت پر آتے ہیں تو حفاظت ایسی کرتے ہیں، اللہ نے حفاظت فرمائی. اب اس زمانے میں لوگ سارے عیسائی ہو گئے تھے، وہ بادشاہ مرمرا گیا تھا، اب تو یہ تو اللہ والے تھے ان کے لیے، یہ تو جناب والا یالی دولہ بن گئی ان کی، مسجد بنائی انہوں نے، وہ کیا تماشا کیا ان کے ساتھ، بہت بہت زیادہ عقیدت مندی کا اظہار کیا. مگر خیر ہوا کیا، تفصیل اس کے بعد میں انجام کے طور پر نہیں لکھی ہے، لیکن مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ پھر اپنے غار میں چلے گئے، اور پھر لوگوں کو منع کر دیا کہ بھئی تم ہماری طرف مت آؤ، جتنے دن ہماری زندگی کے ہیں ہم عبادت کر لے کے اپنا وقت نکال لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ وہیں رہ گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی، اور فرمایا ایمان والوں کو اس میں سبق یہ بھی ہے کہ میں مردوں کو جو زندہ کرنے والا ہوں اس میں کیا شک ہے. دیکھو جو عقیدہ تم کو دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل پکی بات ہے، اور ہم نے طے کیا ہوا ہے ہر انسان کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور اس سے اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ بڑھتا ہوا اور معاملہ کیا جائے گا. پھر
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.